ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم من العناء إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر سورہ نحل کی آیت نمبر 36 روزانہ آپ کی خدمت میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور حتمن ہم اور آپ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہو چکے ہوں گے. تیمنن اور تبرکن ترجمہ پیش خدمت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا یقیناً ہم نے ہر امت کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت تاکہ یہ رسول ہر قوم میں جا کر میری طرف سے دو پیغام کو اس قوم تک پہنچائے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک پیغام بندگی کی دعوت دینا اور دوسرا پیغام ظلم ستیزی کا درس سکھانا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جب ہر نبی ہر قوم کے درمیان جاتا ہے دو پیغام لے کر, تو اس قوم کے درمیان انسانوں کے حوالے سے دو حصے ہو جاتے ہیں. کچھ انسان ان کو میری جانب سے ہدایت فراہم ہوتی ہے کہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں, اور کچھ ان کے مقابلے پر دوسرے اسی قوم کے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, اگر جاننا چاہتے ہو کہ کیوں کر بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور بعض دوسرے گمراہی کا شکار ہوئے, تو پھر تم پر لازم ہے کہ روئے زمین پر سیر کرو. فَانظُرُوا, بَرِلَہ, کس طرح سے سیر کریں؟ کا سیر برائے سیر نہیں, بلکہ سیر تامل کے ساتھ, غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ. فَانظُرُوا, توجہ سے کام لو سیر کرتے ہوئے. بَرِلَہ, پھر کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تمہیں معلوم ہوگا کہ کیفا عاقبت المکذبین, کہ کس طرح سے جھوٹوں کا انجام ہوا. اذان محترم, کل قدرے اس آیت کی تشریح ترجمانی کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, لیکن آج جی چاہتا ہے کہ اور مزید اس آیت کی تحلیل ہو اور تفسیر ہو, تاکہ ہمیں اور آپ کو کھل کر معلوم ہو کہ جس موضوع کے تحت ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ مکتب تشیع حافظ دین اسلام، یہ موضوع ہے ہمارا. کیوں کر دین کی نسبت حفاظت کا کام مکتب تشیع انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر بعض افراد کی نگاہوں میں یہ مکتب دین کی نسبت حفاظت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، تو آیا واقعاً ان کی نگاہ درست ہے یا نہیں؟ اس چیز کو جاننے کے لیے، اور وہ بھی ہم اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، نشیب و فراز کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ حالات کے جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یا وہ حالات کے جو ہمارے پیش نظر ہیں، اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہوئے ہم اور آپ غور کریں گے اس آیت کے ذیل میں کہ واقعاً خداوند عالم نے ہر نبی کو امت کے درمیان بھیجا اور اس امت کے درمیان جا کر خدا کا ایک پیغام منتقل کیا. کہ در حقیقت ظاہری طور پر آیہ کریمہ کے اندر دو پیغام ہیں، لیکن بات آئیے سنتے جائیے کہ یہ دو پیغام ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقتاً ایک ہی پیغام ہے. وہ کس طرح سے؟ اگر ہم اور آپ تھوڑا تدبر سے کام لیں تو خداوند عالم نے یہ کہا کہ پہلا پیغام جو ہر نبی جا کر قوم کے درمیان منتقل کرتا ہے وہ ہے میری بندگی کی نسبت دعوت دینا، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جیسے ہی وہ افراد بندے ہو جائیں تو ظلم ستیزی کا درس دو. آیا واقعاً یہ جو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی، یہ درست ہے یا نہیں؟ ایک یا دو جملوں میں اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ کرتا ہے اپنے معبود کی، تو ممکن نہیں کہ وہ بندہ ہو جائے اور ظلم سے محبت کا اظہار کرے. دوسرے الفاظ میں، وہ بندہ بندہ نہیں کہ جو ظلم سے نفرت کا اظہار نہ کرے. تیسرے الفاظ میں، بندہ وہی ہے کہ جو پورے وجود کے ساتھ عادل ہو اور پورے وجود کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے ظلم سے. وہ بندہ ہی کیا کہ جو ظاہری طور پر نمازوں کو انجام دے، سجدے پر سجدے کرے، رکوع پر رکوع کو انجام دے، قیام پر قیام کرے، روزوں پر روزے رکھے، حج پر حج انجام دے، لیکن ظلم ستیزی کے عنوان سے اس کے قلب میں کوئی بھی گوشہ نہیں. قلب انسانی اس وقت اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ پاتا ہے کہ جب پہلو بہ پہلو اس کے ظلم کے حوالے سے نفرت کا اظہار موجود ہو. بہت آسان زبان میں، بندہ وہی ہے کہ جو ظلم سے نفرت کرے. اور آسان کر دیا جائے، وہ بندگی کمال پر بندے کو پہنچاتی ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ستیزی ہو اور عدالت دوستی ہو. عدالت دوستی لازمہ ہے اس کا ظلم ستیزی، ظلم سے نفرت. وہی بندہ بندہ ہے کہ جسے اس کی بندگی اپنے معبود کی نسبت ظلم سے نفرت کرنا سکھائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو خداوند بزرگ یہی کہہ رہا ہے، خداوند منان یہی کہہ رہا ہے، وہ صاحب احسان اس کا جو ہے کہنا یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ سوال کریں اس آیت کو دیکھ کر، بارے لہا بندگی کا راز کیا ہے؟ تو نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے یہ کہا کہ ہر قوم کے درمیان ایک رسول کو روانہ کرتا ہوں، جا کر اس قوم کو دو میسج کنوے کرتا ہے ہر نبی. سوال میرا یہ ہے اور ہم سب کا سوال یہ ہے، بارے لہا تو کس طرح سے ایک انسان کو بندہ قرار دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک بندہ کیسے تصور کرے کہ وہ بندہ ہے؟ کہ بہت آسان ہے، کہ بہت آسان ہے، کہ جس کے آگے جبھی جھکاتے ہو کہ وہ میری ذات ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرے کے سامنے جبھی جھکنی نہیں چاہیے. یہ پیشانی جس کے سامنے جھکی ہے کہ وہ میری ذات ہے، اسے کہتے ہیں بندگی. بندگی جزو لا ينفق ہے, جدا ہونے کے قابل نہیں ہے. کہا کس سے؟ کہا یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے. بارے لہا وہ اور کیا ہے؟ کہا تیری خواہشات نفسانی. آگے کیوں جائیں؟ آگے کا مرحلہ تو بات کیا ہے, پہلے اپنے آپ کو جو ہے ٹٹول لیں, اپنے آپ کو چھوئے چھان لیں. کہا اے انسان, تو معبود کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے یا غیر معبود کے آگے؟ بارے لہا تیرے آگے. کہا پھر خواہشات نفسانی ایک خواہش ہو تو کہوں؟ کہا الا ماشاء اللہ, خواہش در خواہش. کہ یہی تیری خواہشیں تجھے اپنے لیے اپنا معبود قرار دیتی ہے. بہت توجہ کا طالب ہوں, ہم اور آپ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے خود اپنی ہی ذات کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں. ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں, جبھی جھکاتے ہیں رو بقبلہ ہو کر, کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ یہ کون سا خدا ہے؟ کہ ایک خدا کا اقرار کر رہا ہوں, سارے خداؤں کا انکار کر رہا ہوں. کہ ایک خدا کا اقرار کر رہا ہے اور سارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے. کہ اگر توجہ سے کام لے, ایک خدا کا انکار کر رہا ہے, سارے خدا کا اثبات کر رہا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ اسی طرح سے کہ ایک خواہش آتی ہے پیش قدم ہوتا ہے, دوسری خواہش آتی ہے پیش قدم ہوتا ہے, تیسری خواہش آتی ہے پیش قدم ہوتا ہے. جب اس طرح سے کیفیت ہوگی تو لا محالہ, تو نے ایک حصے کو ظاہری لے لیا ہے, دوسرے حصے کو چھوڑ دیا ہے, کہ وہ دوسرا حصہ لازمی ہے اس پہلے حصے کا. بس یہیں سے پتا چلتا ہے کہ تو نے کیونکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کی ہے, در حقیقت تو نے اپنے جو ہے خدا کے سامنے کہ جو میری ذات ہے جبھی کو جھکایا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت. کہا اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ کرو. کہا کس طرح سے؟ کہا ظلم سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے, ظلم سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے. چلیں آگے, باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ پھر نشستوں میں. خدا کیا کہتا ہے؟ کہ جب ان دو پیغاموں کو لے کر کوئی بھی رسول, بہت توجہ کا طالب ہوں, کسی قوم کے درمیان نبی جاتا ہے میرا, تو اس قوم میں دو بڑی قسمت ہو جاتی ہے, دو بڑی تقسیم ہو جاتی ہے انسانوں کے درمیان, دو حصے بن جاتے ہیں, کچھ ہدایت یافتہ اور کچھ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں روزانہ آپ کو اس آیت کا ایڈریس دے رہا ہوں, نہیں معلوم ہم اور آپ کتنا ہوم ورک کرتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے یہ. اگر ہم اور آپ ترجمہ جو ہے ظاہری طور پر ملاحظہ کریں تو ہم اور آپ اپنا ہاتھ پیشانی پر لے کر جائیں گے اور سوچنا شروع کریں گے, آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا ہدایت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور گمراہی کو اپنی جانب منسوب نہیں کر رہا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. انسانوں کے درمیان بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کی رہنمائی کا بندوبست خود خدا نے کیا ہے, کہ جب ہمارا نبی جاتا ہے اس قوم کے درمیان تو میں ہدایت فراہم کرتا ہوں. کہا جب, کہا وہ دوسرے, فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. لیکن دوسرے جو انسان ہیں بعض, وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں, گمراہی میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. اگر ہم اور آپ تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہدایت کا کام خدا کا ہے, گمراہی کا کام خدا کا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ واقعا اگر جو ہے ہدایت کا کام خدا کا ہے, کہ ہے ایسا, تو انسان مجبور ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے, اور اگر مجبور ہے تو پھر ثواب اور عذاب, جزا اور سزا, اس کا فائدہ کیا؟ جنت اور جہنم کا فائدہ کیا؟ خدا جسے چاہے ہدایت کرنا, وہ مجبوراً ہدایت یافتہ ہوگا, نتیجتاً اچھے اعمال انجام دے گا, نتیجتاً جنت میں جائے گا. بس خدا جس کے لیے نہ چاہے, وہ معلوم ہے نتیجہ کیا ہوگا, وہ گمراہی کا شکار ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ برائی پر برائی انجام دے گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ. بس نعوذ باللہ, خدا خود باعث بنتا ہے بعض انسانوں کی نسبت جہنم کے حوالے سے اور بعض انسانوں کی نسبت جنت کے حوالے سے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آیا واقعاً ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کہ نقل کفر کفر نہ باشد, کیا ایسا ہی ہے, تو پھر اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو نکال دو. ہم اور آپ اصول دین میں ترتیب وار جو اصول اگر پوچھے جائیں اور اعتقاد رکھتے ہیں تو توحید کے ساتھ فوراً بلا فاصلہ عدالت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس خدا کے قائل ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے لیکن ظالم نہیں, عادل ہے, کوٹ کوٹ کر عدالت کا حامل ہے, وہ ذاتی طور پر عادل ہے. کہا عادل کے معنی کیا ہے؟ کہا جو صاحب حق ہوتا ہے اس کے مطابق اسے حق دیتا ہے. بہت آسان کر دوں, جو جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے حساب سے اسے عطا کرتا ہے, یہ ہے عدالت. یہ اور بات ہے کہ وہ واقعاً عدالت کرنے پر آئے تو کوئی بھی نہیں بچے گا اعمال کے مقابلے پر. اس کی رحیمیت, اس کی کریمیت غالب آتی ہے اس کی عدالت پر. مگر دعائے ابو حمزہ صومالی سحر کے اوقات میں ماہ مبارک رمضان میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. پڑھیں, ایک سے ایک بڑھ کر صفات ہیں, اسماء حسنہ الہیہ موجود ہیں. خدا وہاں پر یہ کہتا ہے اپنے آپ کو, لیکن اپنے بندے کے ذریعے سے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہا عزیزو جانتے ہو خدا کون ہے؟ کا اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری اور غالب ہے. نتیجہ کیا عکس کریں گے؟ کہا اگر وہ عدالت کرنے پر آ جائے تو اس کا غضب بیجا نہیں, حق پر ہے. اس لیے کہ ذاتی طور پر جو ہے وہ حق کی ذات ہے. باتیں کہیں اور چلی جائیں گی ہماری اور آپ کی. کیوں آخر؟ خداوند عالم نے ہدایت کو اپنی جانب منسوب کیا اور ضلالت کو اپنی جانب نسبت نہیں دی. آیا انسان مجبور ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے؟ نہیں عزیزوں. اگر ہم اور آپ تھوڑا سا قرآن مجید میں ادھر ادھر اور ملاحظہ کریں اس آیت سے ہٹ کر, خداوند عالم اس کا باقاعدہ صریح جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. میں پہلی نشست میں عرض کر چکا, بعد میں بھی اگر موقع ملا بار بار تکرار کرتا رہوں گا, افلا یتدبرون القرآن, آیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا پھر ان کے دل مقفل ہیں؟ بارلا کس طرح سے اس لاک کو کھولا جائے, اس قفل شدہ لاک جو قلب ہے ہمارا اسے کس طرح سے کھولا؟ تدبر. کہا کیوں قرآن مجید کی تلاوت کو پڑھ کرتے نہیں ہو اور آیات کی تلاوت نہیں کرتے؟ سورہ عنکبوت کی آیت منبر حسینی سے اکثر و بیشتر سنتے ہیں. اس کا جواب خداوند عالم نے بھرپور انداز میں دیا ہے. کہا اے عزیز, درست ہے کہ ذاتی طور پر میں نے تیری فطرت کے اندر ہدایت کا عنصر رکھا ہے. بہت توجہ کا طالب ہوں, تھوڑا سا دقیق ہوگا. کہ ذاتی طور پر میں نے تیری فطرت میں, تیری طبیعت میں, البتہ طبیعت ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں, طبیعت میں اور فطرت میں فرق ہے, تیری طبیعت اور فطرت کے اندر ہم نے ہدایت کا عنصر رکھا ہے, ایلیمنٹ رکھا ہے. لیکن یاد رکھ, بشرتہا و شروطہا, وہ ایلیمنٹ وجود میں آتا ہے حرکت میں, حرکت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ بارلا میں مجبور نہیں تیری جانب سے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے, کہ ہرگز ہم نے تجھے اختیار دیا, ارادہ دیا. بارلا کس چیز کا؟ کہا کاموں کو انجام دے. کہا کون سے کاموں کو؟ کہا میرے راستے میں جہاد کو انجام دے. کوشش کر, آسان کر دوں, سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں بہت ہی واضح ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. عجیب ہے, بہت توجہ کا طالب ہوں, عجیب و غریب آیت ہے. کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے, لنہدینہم سبلنا, تب جا کر ہم ہدایت فراہم کریں گے. اگرچہ ہدایت کا عنصر اور ایلیمنٹ موجود ہے, تم کوشش کرو گے کہ کل عرض ہوا کہ ایک قدم آگے بڑھو گے 10 قدم میں بڑھوں گا, 10 قدم آگے بڑھو گے 70 قدم میں آگے بڑھوں گا. ایک قدم تو اٹھاؤ. بارے لہا کیسے اٹھاؤں؟ کا اس اٹھانے کی صلاحیت بھی میں نے تمہیں فراہم کی ہے؟ کا اس ایک قدم کو اٹھانے بھی جو ہے میرے بغیر تم اٹھا نہیں سکتے؟ اٹھاؤ. کا ایک مرتبہ اٹھاؤ 10 قدم میں آگے بڑھوں گا. جب 10 قدم کے حوالے سے تمہیں میں مضبوط کر دوں گا تو تم جو ہے 10 قدم سے زیادہ آگے بڑھاؤ گے, میں 70 قدم آگے بڑھوں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ کہ جانتے ہو مجاہدہ کرنے والے کون ہیں افراد؟ ان اللہ لمع المحسنین. جو جہاد کرتا ہے وہ صاحب احسان ہوتا ہے. صاحب احسان یعنی صاحب نیکی. عام الفاظ میں, آسان الفاظ میں, جو نیکی کے کاموں کو انجام دیتا ہے, یہ نیکی ہی جو ہے انسان کو آگے بڑھاتی ہے. جب آگے بڑھاتی ہے تو پھر میرا نبی جس قوم کے اندر آتا ہے اور یہ دو پیغام کو ڈیلیور کرتا ہے تو وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ فعال ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, نیکی کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے. کہا وہ نیکی کا کام کیا ہے؟ کہا جیسے ہی میرا نبی آئے تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو. کہا بالکل درست کہا. اس جو ہے ہدایت کے ایلیمنٹ کو میں فعال کر دیتا ہوں, ایکٹیو کر دیتا ہوں. فمنہم من ہدى اللہ. بس یہی راز ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ رہنمائی کا بندوبست میں کرتا ہوں. جانتے ہو اب یہ جو رہنمائی میں نے فراہم کی ہے کون سی ہے؟ کا جزا کے عنوان سے ہے. وہ بنیادی طور پر ہدایت کا جو ایلیمنٹ میں نے رکھا, تم پیش قدم ہوئے, میں نے تمہیں جزا دی. جانتے ہو یہ جزا کا نام کیا ہے؟ کا ہدایت یافتہ ہونا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن ابھی تمام نہیں ہوئی یہ بات. ان اللہ لمع المحسنین. یہاں پر رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. یہ مع کیا ہے؟ خدا نے یہ کہا ان اللہ لمع المحسنین. مع یعنی معیت, ہمراہی, ساتھ ساتھ ہونا. بارے اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ کا محسنین کے ساتھ. بس غیر محسنین کے ساتھ نہیں ہے, کا ان کے ساتھ بھی ہوں. خدا سورہ حدید میں کہتا ہے, تھوڑا سا جو ہے ٹپیکل ہے لیکن آسان ہے, ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں الجھنے ہیں انشاءاللہ. اس مطلب کو اگر ہم اور آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں گے اور توجہ فرمائیں گے تو آسان ہو جائے گا وہ مطلب, اور الجھنے جو ہے سلجھنا شروع ہو جائیں گی. معیت کیا ہے؟ کہ خدا کی معیت. کہا خدا تو ساتھ ہے. کہا کس کے ساتھ ہے؟ کہا محسنین کے ساتھ. کہا دوسروں کے ساتھ نہیں؟ کہا دوسروں کے ساتھ بھی ہوں. سوال اب خود ہم اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, آیا خدا سب کے ساتھ ہے یا خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے؟ نیکوکار جب نیکوکار ہوتا ہے اپنا کالر اونچا کرتا ہے, کہا خدا میرے ساتھ ہے. کہا دلیل؟ ان اللہ لا مع المحسنین. اگر کوئی تقویٰ کے حوالے سے حرکت کو انجام دیتا ہے تو قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی جو آیت موجود ہے, ان اللہ لمع المتقین. کوئی ایمان کے حوالے سے بھرپور انداز میں رول پلے کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی خداوند علم کی آیت موجود ہے. خدا کس کے ساتھ ہے؟ کا صاحبان ایمان کے ساتھ ہے. کا جو صبر و برداشت سے کام لیتا ہے اس حوالے سے بھی جو خداوند علم کی آیت اور کلام موجود ہے, ان اللہ مع الصابرین. کا عجیب, خدا تو کس کے ساتھ ہے؟ کہ تو ہم جیسا ہے, جو تیرے سامنے آیا اسے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر دوسرا آیا کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, کہا بھائی تیسرا آیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ آج کل ملاحظہ کر رہے ہیں, جو آیا اس جیسی گفتگو, کہا ہم تمہارے ساتھ. خدا کیا تو جو ہے ہم جیسا ہے؟ عجب نہیں کہ خدا کو بھی ہنسی آ جائے تھوڑی سی دیر کے لیے. کا عجب ہے تو میری مخلوق. کا تو نے جو ہے مجھے اپنی طرح سمجھا ہوا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سورہ حدید آیت نمبر 4. جا کر ملاحظہ کریں ہم اور آپ, صاف اور ستھرا تحت اللفظی ترجمہ, وَمَعَكُمْ, اے لوگوں, وَمَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے, اَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں جہاں جاؤ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. خوب بارلا تو سورہ حدید میں یہ کہہ رہا ہے اور سورہ عنکبوت میں یہ کہہ رہا ہے, سورہ آل عمران میں کچھ کہا, سورہ یوسف میں کچھ کہا, بعض دوسرے سوروں میں کچھ کہا, آخر راز کیا ہے؟ تو سب کے ساتھ ہے یا کچھ افراد کے ساتھ ہے؟ یہ راز اگر ہم اور آپ جو ہیں تھوڑا سا آشنا ہونا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض ہے. ہم اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں, گنتی کرتے ہیں, عدد کا شمار کرتے ہیں, زیرو سے شروع ہوتا ہے, زیرو کے بعد 1 2 3 4 الا ما لا نہایا, کوئی تسل اس کی جو انتہا نہیں ہے, تسلسل جاری ہے, چین ہے. تو کوئی کہے کہ آخری عدد کون سا ہے, کا گنتے چلے جاؤ, البتہ چیزوں کے لحاظ سے آخری عدد پتہ چل جائے گا کہ یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں کاؤنٹ کرو کتنے ہیں, بالآخر جو ہے اینڈ ضرور ہوگا کہ اتنے افراد مجلس میں شریک ہیں, فرش اعضا پر جو ہیں یکجا ہیں. لیکن اگر اور آل اگر ملاحظہ کریں اور ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہیں گنتی کو شمار کرو, زیرو کے بعد 1 2 3 ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے, بس اب آپ سے دریافت کروں گا اور گفتگو چلے گی اور خود ہی جواب تلاش کریں گے, خدا سب کے ساتھ ہے یا بعض کے ساتھ ہے؟ زیرو کے بعد ایک ہے, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, مولانا کچھ اور بھی کہہ دیں, کا سوال یہ ہے کہ دو کیسے بنا دو؟ بہت آسان زبان, بہت کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ استعمال کروں لیکن مشکل ہے. تین کو تین کہا جاتا ہے کیوں؟ چار کو چار کہا جاتا ہے کیوں؟ کیوں سے مراد بیس کیا ہے دو کی, ایک کی بیس کیا ہے؟ وہ ایک کی بیس ایک ہے, لیکن دو کی بیس کیا ہے, تین کی بیس کیا ہے, چار کی بیس کیا ہے؟ ہو مولانا یہ بھی کوئی جو ہے پوچھنے والا سوال ہے, کا آسان ہے, کا ایک پر ایک کو جو ہے جمع کیا جائے, پلس کیا جائے تو دو بنے گا, کا تین کیسے بنے گا, کا دو پر ایک کو اور اضافہ کر دو تو تین بن جائے گا, کا چار کیسے بنے گا, کا تین پر ایک کو اور اضافہ کرو چار بن جائے گا. خوب اب سمجھ میں آئی بات؟ کا کیا سمجھ میں آئی؟ کا اگر چار کو تین کی جگہ پر رکھ کر دیکھو, تین کو چار کی جگہ پر رکھ کر دیکھو, مولانا کہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ کا ایک کی جگہ پر دو کو رکھ کو دیکھو, رکھ کے دیکھو, کیوں نہیں, کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کہا دو دو ہے, تین تین ہے, چار چار ہے. خوب کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا آپ؟ کہا چار سے ایک کو گرا دو کیا بنے گا؟ کہا تین. کہا دو سے جو ہے تین سے جو ہے ایک کو گرا دو کیا بنے گا؟ دو. دو سے ایک کو گرا دو کیا بنے گا؟ کہا ایک. ایک کیا ہے؟ کہا ایک ذاتی ہے, ایک ذاتی ہے. تمام عدد کو ملاحظہ کریں, ہر جگہ ایک ایک نظر آتا ہے. خدا کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, کہا میری معیت تمہارے ساتھ اس طرح سے کہ اگر مجھ سے جو ہے تم جو ہے اپنے آپ کو دور کر لو اور میری ذات کو اپنے آپ سے تم دور کر دو تو تمہارا جو ہے وجود باقی نہیں رہے گا, اگر تمہارا وجود ہے تو میری ذات کی بنیاد پر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا اس معیت کو کیا کہتے ہیں؟ کا ایک سب کے ساتھ ہے, ایک سب کے ساتھ ہے. ہر شخص فخر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں. کا کہاں سے تو افتخار کرتا ہے؟ کا وجود میرا حصہ ہے. کا وجود کس کا حصہ ہے ذاتی؟ کا خدا کا ہے. بس اس کا مطلب خدا تیرے ساتھ ہے. جب تک خدا تیرے ہمراہ تو ہے, اور جب جو ہے خدا کو مائنس کر دے تو نہیں ہے. اب راز معلوم ہوا, ہوا معکم اینما کنتم, لیکن جو ہے خداوند عالم پھر جو ہے قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ مع المحسنین مع الصابرین مع المتقین مع المؤمنین, اس کا راز کیا ہے؟ کہا یاد رکھو میری دو قسم کی معیت ہے انسانوں کے ساتھ, ایک معیت عمومی ہے ایک معیت خصوصی ہے, ایک ہمراہی عمومی ہے ایک ہمراہی خصوصی ہے. کہا میں ہمراہ ہوں عموماً سب کے ساتھ لیکن خصوصاً ان کے ساتھ ہوں کہ جو ظلم کو اپنا شیوا قرار نہ دے, عدالت کو اپنا شیوا قرار دے, تو میں کبھی اسے محسن کے عنوان سے قبول کرتا ہوں, کبھی صابر کے عنوان سے قبول کرتا ہوں, کبھی متقی کے عنوان سے قبول کرتا ہوں, اور کبھی مومن کے عنوان سے قبول کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ لفاظی نہیں, محض خطابت بھی نہیں, اور عادی نہیں ہوں لفاظی کا. ہم اور آپ اگر ملاحظہ کریں اس آیہ کریمہ کو, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اب معلوم ہوا کہ اے عزیز اگر خدا ہدایت فراہم کرتا ہے تو اپنی جانب سے, جب تو جو ہے پیش قدم ہوتا ہے کار خیر کو انجام دینے کے لیے خدا جزا کے عنوان سے تجھے ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے. لیکن یاد رکھ تیرے قالب میں تیرے وجود میں تیری فطرت میں گمراہی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں. ہاں اگر قومیں گمراہ ہوتی ہیں تو وہ ہدایت کو جو میں نے فطرتاً ادا کیا ہے اور عطا کیا ہے کا اس سے جو ہے چشم پوشی کرتے ہیں, جب چشم پوشی کرتے ہیں تو انہیں میں موقع فراہم کرتا ہوں کہ سیر کرو روح زمین پر اور نگاہ کرو دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا. اگر تم اپنی جو ہے فطرت سے منہ پھیر کر ہی رہو گے, فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, جس طرح سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئیں تم بھی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن یہ یاد رکھو ایک مرتبہ گمراہی جب میں جو ہے قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک خدا کہہ رہا ہے, خدا کی ترجمانی کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں وہ افراد کے جو آپ میں سے اہل قرآن ہیں اور قرآن کو تدبر سے پڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب کے سب تدبر سے پڑھتے ہوں گے, خداوند عالم نے ایک سے زیادہ مقام پر یہ کہا ہے کہ میں فاسقوں کو گمراہ کرتا ہوں, میں کافروں کو گمراہ کرتا ہوں, میں غیر مومنین کو گمراہ کرتا ہوں. خدا تو گمراہ کرتا ہے, تو ہادی ہے, تو مضل تو نہیں. تو یاد رکھیں بس اگر بات آئیے تو سنتے جائیے, خدا اگر اپنی جانب جو ہے گمراہی کی نسبت دیتا ہوا دوسرے مقام پر نظر آتا ہے تو زمینہ ہم فراہم کرتے ہیں کہ اے عزیز تو نے ہدایت سے چشم پوشی کی اور تو نے خود انتخاب کیا اپنے لیے گمراہی کو, میں سزا کے عنوان سے تجھے گمراہ کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں موضوع بحث ہمارا اور آپ کا مکتب تشیع حافظ دین اسلام, اس حوالے سے گفتگو بہت زیادہ ہو گئی تفسیر کے حوالے سے, قدرے جو ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے. کیا کیا جائے؟ کہ ہم اور آپ یقین کے ساتھ کہیں کہ مکتب تشیع حافظ دین اسلام ہے. کہ ایک کام کرنا ہوگا, کہ وہ کیا ہے؟ کا تاریخ پر نگاہ ڈالنا ہوگی. تاریخ پر نگاہ ڈالیں, ولو طائرانہ نگاہ ڈالیں. جانتے ہو تاریخ کیا ہے؟ تاریخ اس کھلی کتاب کی مانند ہے, بہت توجہ کا طالب ہوں, اس کھلی کتاب کی مانند ہے کہ جو بند کتاب کی نسبت رہنمائی فراہم کرتی ہے. بہت سوچ سمجھ کے جملہ ادا کیا ہے. تاریخ اس بند کتاب نہیں بلکہ کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے. کس کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ کہ وہ بند کتاب کہ جو تمہارے جو ہے وجود کے اندر موجود ہے. کہ کل میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ یہ دور کیسا دور ہے, کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, آخر یہ قتل و غارت کب تک, کوئی راہ حل نہیں اس مکتب کے پاس, اس مکتب کے رہنماؤں کے پاس. بہت معذرت کے ساتھ چاہے میں یہاں سے کہہ رہا ہوں, اگر میں فردن آپ لوگوں سے یا جو حاضر نہیں ہیں ان سے اگر سوال کروں تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیا مکتب تشیع اس حوالے سے جو ہے خالی ہے؟ کوئی جواب نہیں. ہرگز, جواب در جواب موجود ہے. اور کل اشارہ کیا کا ائمہ طاہرین کی سیرت جواب در جواب ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ خط نمبر 31 اپنے بڑے فرزند کے نام وصیت نامے اور نصیحت کے عنوان سے ایک لیٹر کو تحریر کیا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، قابل جو ہے مطالعہ ہے اور قابل غور در غور ہے۔ مولا کہاں کیا فرماتے ہیں وہاں پر، کہے بیٹا حسن جانتے ہو تمہارا یہ بوڑھا باپ ظاہری طور پر اس کی 40 سال 50 سال عمر ہے، لیکن یہ جی رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور پیش قدم ہو رہا ہے گزشتہ امتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے۔ مفہوماً مولا کی بات کو منتقل کر رہا ہوں، جا کر ملاحظہ کریں، میں نے ایڈریس دے دیا ہے۔ کہے بیٹا حسن جانتے ہو یہ تمہارا بوڑھا باپ آج مضبوط ہے۔ بیٹا سوال کرتا ہے کہ بابا کیسے؟ کہا پچھلی امتوں کو ملاحظہ کرتا ہوں، ان کی عادات کو، ان کے اتوار کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی زندگی میں بہت توجہ کا طالب ہوں، جو نشیب و فراز آتے رہے ان نشیب و فراز کو یہ تمہارا بوڑھا باپ غور سے دیکھتا ہے۔ کہا اے بابا جان کیا دیکھتے ہیں؟ کہا ان کی زندگی میں جو نشیب آیا میں اپنی زندگی میں اس نشیب کو ملاحظہ کرتا ہوں، ان کی زندگی میں جو فراز آیا میں اپنی زندگی میں اس فراز کو ملاحظہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اگر نشیب و فراز کے دوران ایسے موڑ پر پہنچے کہ جسے نشیب کہیں یا فراز، اگر ٹھوکر کھانے کا مرحلہ آیا اور ٹھوکر کھا گئے تو میں اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ کرتا ہوں کہ یہ وہ نشیب اور فراز ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی۔ اے علی اپنے آپ کو سنبھال، اور اس کے مقابلے پر ایسا موقع آیا، محل آیا اور موڑ آیا نشیب و فراز کے عنوان سے کہ جہاں پر پچھلی امتوں نے ترقی کی، میری زندگی کے اندر اے بیٹے حسن وہ موڑ آیا اور آتا ہے، میں پچھلی امتوں پر نگاہ کرتا ہوں، کا ترقی کا سبب بنا، میں پیش قدم ہو جاتا ہوں۔ کہ اے علی آگے بڑھ جاؤ۔ بس عزیزوں، تاریخ وہ نفیس کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ ادب کو ملاحظہ کرتے ہیں اور بے ادبی کو۔ بہت توجہ کے ساتھ، لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ اے لقمان ادب از کی آموختی، اے لقمان ادب کس سے سیکھا؟ مشہور ہے فوراً جواب دیا برجستہ از بی ادبان، کبھی ادبوں سے۔ خوب سیدھی سی بات ہے، ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں لوگوں کی اچھی لگتی ہیں، بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں۔ خوب اگر بہت ساری باتیں اگر بری لگیں تو للہ بتائیے ہم اسے اپنے لیے اپلائی کریں گے؟ اور اگر اس وقت جو ہے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے فلاں رویہ کیوں اختیار نہیں کیا، کہ ہم نے فلاں کو ملاحظہ کیا تھا ہمیں اچھی نہ لگی ان کی زندگی کے اندر وہ بات، لہذا ہم نے پہلو تہی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہماری نگاہوں میں وہ شخص پست نظر آتا ہے اس حرکت کو انجام دیتے ہوئے، کہیں ہم بھی دوسروں کی نگاہ میں پست نہ ہو جائیں۔ تاریخ اسی طرح سے ہے کہ اے عزیز تاریخ کو جا کر ملاحظہ کر، مکتب تشیع کو بری نگاہ سے مت دیکھ۔ کب مکتب تشیع حافظ دین اسلام سراسر، یہ تیری بھول ہے کہ تو نے تاریخ پر نگاہ نہیں کی۔ تاریخ ادب سکھاتی ہے اور بے ادبی سے جو ہے پہلو تہی کرنا سکھاتی ہے۔ تاریخ میں افراد گزرے، کہا مؤدب ترین افراد گزرے، ٹھیک۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا قصے در قصے، داستان در داستان، نشیب و فراز در نشیب و فراز۔ کہا وہ نشیب و فراز کہ جو ترقی کا باعث ہے وہ ادب ہے۔ وہ نشے و فراز کہ جو پستی کا باعث بنا پچھلی امتوں کے لیے وہ بے ادبی ہے. چاہتا ہے بے ادب ہونا یا با ادب ہونا؟ اگر با ادب ہونا چاہتا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کر, تجھے با ادب کر دے گی, اور اگر تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تو عین ممکن ہے بے ادبوں میں سے شمار ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. باتیں مجھے بہت زیادہ کرنی تھیں لیکن وقت نہیں ہے. بس عزیزوں, ہم اور آپ تاریخ کے محتاج ہیں, واقعاً ایسا ہی ہے. تاریخ ہماری رہنما ہے, وہ صاف اور ستھرا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے اپنے چہروں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک معاشرہ اگر کمال اور عروج کو پانا چاہتا ہے تو پھر تاریخ کے آئینے کو ملاحظہ کریں. تاریخ کا آئینہ کھل کر شفافیت کے ساتھ صاف اور ستھرے انداز میں اسے چہرہ بتائے گا. دیکھ اے عزیز, تو تاریخ کے آئینے کو ملاحظہ کر رہا ہے, میں ہوں تاریخ, میں تجھے بتلاؤں گی اپنی حقیقت کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے پایا, اور کیا کیا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے کھویا. ہم اور آپ مصائب اہل بیت سنتے ہیں, مصائب سید الشہداء سنتے ہیں, سائر شہداء کربلا کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے فضائل کے بعد. بہت معذرت کے ساتھ, مصائب برائے مصائب نہیں ہیں, مصائب برائے عبرت ہیں, مصائب برائے شفافیت ہے کہ انسان تو اپنی زندگی کو شفاف دیکھنا چاہتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے تو پھر مصائب کو ملاحظہ کر کہ مصائب سراسر تاریخ ہے اور غنی تاریخ ہے. ہمارے اور آپ کے مولا نے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں, مصائب سنتے ہیں, مصاب ہوتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے غور کرنا چاہا ہے کہ اگر سید الشہداء نے مدینہ کو بیت کے عوض میں ترک کیا تو کیوں؟ اس کیوں کا جواب بھی ہم اور آپ سب جانتے ہیں. وصیت نامہ تحریر ہوا اور مولا نے کہا انی اورید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. کہ جانتے ہو یہ نبی کا نواسا, یہ علی کا اور فاطمہ کا لخت جگر کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ کہ ایک ہی کام ہے اور ایک ہی ہدف ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. مگر ہم اور آپ نہیں جانتے کہ نانا کی مرکت پر آ کر دس بدعا ہوئے خدا کے سامنے. بارلا تو خوب بہتر جانتا ہے کہ اس قبر کے اندر جو موجود ہے اس کا میں نواسا ہوں, اور تو خوب جانتا ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت ہے اور کس چیز سے نفرت ہے. معروف کا حوالہ دیا اور منکر کا حوالہ دیا. بس عزیزوں, آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور یہ کاروان آہستہ آہستہ منزل پر منزل کرتا ہوا مکے کی سرزمین پر پہنچا ہے. مکے کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد خطوط پر خطوط کوفے والوں کی طرف سے بھی آئے اور اپنی جانب سے بھی مختلف مقامات پر خطوط کو روانہ کیا. کہا ہے لوگوں, میں حسین ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, آؤ حجت میں تمام کر رہا ہوں. بس عزیزوں, حج کا زمانہ نزدیک آ رہا ہے اور مولا نے احرام کو باندھا ہے, لیکن اپنے آپ کو آمادہ کیا جناب مسلم کے خط کے عوض میں کوفے جانے کے لیے. ہم اور آپ ساری داستانیں جانتے ہیں, فقط مصاب ہونا ہے لیکن عبرت لینا ہے. مکے میں آپ کے برادر گرامی محمد حنفیہ بھی پہنچ چکے ہیں حج کی نیت سے. جب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا کہ مولا ارادہ کر چکے ہیں عراق جانے کا, تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں دست ادب اور فرماتے ہیں, کہا ہے مولا و آقا, سنا ہے آپ عازم کوفہ ہیں؟ کہاں, صحیح سنا ہے؟ تو فوراً برجستہ کہتے ہیں محمد حنفیہ, قائم والا ہو آقا اے سید و سردار، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ بھول گئے بابا کے ساتھ کس طرح سے اہل کوفہ نے بے وفائی کی؟ اے مولا و آقا، کیا آپ بھول گئے بھیا حسن کے ساتھ کس طرح سے بے وفائی کی؟ مولا سنتے رہے، کہے محمد حنفیہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے کوفہ جانا ہے. کہے مولا و آقا، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، دوبارہ آپ ایک مرتبہ غور فرما لیں، کوفے جانے کی بجائے آپ یمن کی جانب چلے جائیں، کسی ایسے علاقے کی جانب کوچ کر جائیں جہاں پر امن و سکون ہو، جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو، جہاں پر بے وفائی کا شکار نہ ہو. میرے مولا نے کہا، اے محمد حنفیہ جاؤ، میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا، جاؤ محمد حنفیہ تمہاری درخواست پر غور کروں گا. محمد حنفیہ کو تھوڑا سا سکون آیا، محمد حنفیہ چلے، لیکن مقتل تحریر کرتے ہیں، تمام مقاتل یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مولا نے نصف شب کے بعد ایک تصمیم کیا، ایک ارادہ کیا کوفے جانے کا بھرپور انداز میں. محمد حنفیہ کو اس کی بھی اطلاع ملی، پھر دوڑتے ہوئے آئے، اے مولا و آقا، مگر آپ نے میری درخواست پر غور نہیں کیا. اے مولا و آقا، کیوں آپ کوفے جانے پر اصرار کر رہے ہیں؟ تو فوراً مولا جواب دیتے ہیں، اے محمد حنفیہ، جب تم ہم سے جدا ہوئے تھوڑی سی دیر کے لیے بستر استراحت پر ہم گئے، آگ لگ گئی، اپنے جد کو ملاحظہ کیا، جد نے میرے خدا کا پیغام مجھے پہنچایا. اے مولا و آقا، کون سا پیغام پہنچایا؟ جلدی کیجئے، وہ پیغام کیا ہے؟ تو کہا، سنو گے، میرے جد نے خدا کا پیغام پہنچایا. کہے حسین، جلدی کرو، ان اللہ شاہ یرحاک قتیلا. اے حسین، جلدی کرو، خدا تمہیں اپنے راستے میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. فوراً جیسے یہ سنا، محمد حنفیہ نے کلمات استرجاع کو پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی کلمہ استرجاع پڑھا، فوراً کہا، اے مولا و آقا، پھر ان بچوں کو یہاں چھوڑ جائیے، ان خواتین کو یہاں چھوڑ جائیے. تو فوراً کہا مولا و آقا نے، کہے محمد حنفیہ، سنو گے، ایک دوسرا پیغام بھی دیا میرے جد نے خدا کا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ پیغام دیا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. کہا اے محمد حنفیہ، خدا میرے بچوں کو، میری خواتین کو اس راستے میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. بس عزاداروں، یہ کاروان منزل پر منزل کرتا ہوا آخری منزل پر پہنچا، مقتل تحریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزاداروں، خدا میں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم اہل بیت کے. یہ کاروان جب منزل پر، اس منزل پر پہنچا کہ مقتل تحریر کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ آپ کا راکے آ کر جو ہے ٹھہر گیا، آپ کا مرکب آ کر ٹھہر گیا. مرکب جیسا ہی ٹھہرا، آگے نہیں بڑھتا. بعض مقتل کے مطابق آپ نے دوسرے مرکب کو لیا، وہ مرکب بھی آگے نہ بڑھا. تیسرا مرکب لیا، تیسرا مرکب بھی آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے میں مولا نے چاہا سوال کرنا، سوال کیا، اے لوگوں، ذرا دریافت تو کرو، یہ کون سی سرزمین ہے؟ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا، اسے مولا شط الفرات کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا، اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہے؟ عجب نہیں کہ مولا بار بار سوال کر رہے ہیں، کوئی معاملہ ضرور ہے، کسی صحیح جواب کو سننا چاہتے ہیں. ایسے میں ایک شخص گوشے میں بیٹھا ہوا بلند ہوتا ہے، دستے سب جوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اے مولا اگر اجازت ہو تو میں ایک نام اور لیے دیتا ہوں. کہا کہو، کیا نام ہے؟ کیسے کربو بلا.
تو ایسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا فوراً دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا. اے میرے عصا, یہی وہ ٹھکانہ ہے جس کی خبر میرے جد نے مجھے دی, یہیں پر ہی ہم پڑاؤ ڈالیں گے, یہیں پر ہی ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں پر ہی ہماری قبریں بنیں گی. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض سبک دوشی عطا فرما, بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما, بانی مجلس کی دلی جائز حواجات کو فائجات کو پورا فرما, بار الہ تمام مومن مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما, بار الہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, بار الہ ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, بار الہ انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما, جو حج و زیارات کے متمنی نے حج و زیارات سے مشرف فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.